کل سورہ توبہ کے اس مقام پر پہنچے تھے ہم لوگ جہاں مسلمانوں کو ابھارا گیا تھا اہل کتاب سے جنگ کرنے پر. اس سے پہلے چار رکوعوں میں تو قریش سے جنگ کرنے پر مومنوں کو ابھارا گیا تھا. اہل کتاب سے جنگ کیوں کی جائے؟ اس کے دلائل قرآن نے دیے. ایک تو یہ کہا کہ یہ لوگ برائے نام اہل کتاب ہیں لیکن ان کا ایمان باللہ فاسد ہے. خدا پر ایمان رکھنے کا نام تو لیتے ہیں لیکن حقیقتاً خدا کے ساتھ کئی لوگوں کو شریک کر بیٹھتے ہیں. ان کے درمیان اور مکے کے مشرکین کے درمیان مانوی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، اصولی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. وہاں وہ لات، عزہ اور منات کو خدا کا شریک گردانتے تھے، اور یہ یہود و نصارہ عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے اور نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. کہا کہ مشرکین کے برابر ہے ان کا بھی معاملہ، اس لیے ان کے ساتھ جنگ کی جانی چاہیے. یہ توحید پرست نہیں ہے بلکہ اللہ کے ساتھ انہوں نے، نصارہ نے. حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکل کر فلسطین میں جا کر پہنچی، اس کے بعد انہیں وہاں حکومت ملی، غلبہ حاصل ہوا، اس کے بعد کئی صدیوں کے بعد انہیں زوال نصیب ہوا اور بیبیلونین امپائر کے اندر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، انہیں شکست نصیب ہوئی اور بری طرح سے انہیں پامال کیا گیا، بیت المقدس کو اٹھا دیا گیا اور ان کی کتاب تورات کو گم کر دیا گیا. بہت بری حالت تھی اس وقت اسرائیل کی. تو ایسے میں ایک مصلح، ایک عابد پیدا ہوئے. کچھ لوگ کہتے ہیں یہ نبی ہیں. بہرحال حضرت عزیر علیہ السلام آئے، خواہ وہ نبی ہوں خواہ وہ مصلح ہوں، وہ ان کے آنے کے بعد انہوں نے بنی اسرائیل کو پھر سے ہمت بندھائی، پھر سے ڈھارس بندھائی، پھر سے ان کے اندر ایمان کی روح پھونکی، پھر سے ان کو تازہ کیا. تو حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک اور بہت بڑا کارنامہ یہ تھا کہ تورات جو گم ہو گئی تھی، تورات جسے جلا کر خاک کر دیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا، دنیا سے نیست و نابود کر دیا گیا تھا، تورات کو اثر نو حضرت عزیر نے مرتب کیا. چونکہ وہ تورات کے حافظ تھے تو لوگوں نے جب دیکھا کہ ایسے مصلح پیدا ہوئے جنہوں نے مردہ قوم کی پھر سے زندگی عطا کی، وہ قوم جو زوال زدہ تھی، زوال پذیر نہیں بلکہ زوال زدہ تھی، پھر سے اسے عروج عطا کیا اور ان کی کھوئی ہوئی کتاب کو پھر واپس لایا، تو لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور آج بھی یہودیوں میں ایک طبقہ انہیں اللہ کا بیٹا گردانتا ہے. اسی طرح عیسائیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے یہ شرک کی نقل تو اڑائی ہے یونان اور روم کے لوگوں سے، وہاں کے گورکھ گندوں کی انہوں نے نقل اڑائی اور ان کے فلسفوں کو انہوں نے کاپی کیا اور اپنے مذہب کے اندر انہوں نے شرک کو داخل کر دیا. لہذا یہ جنگ کے مستحق ہیں، انہیں قتل کیا جانا چاہیے، ان کے ساتھ جنگ ہونی چاہیے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، اور ان لوگوں کا شرک ایک اور دیکھیں. ایک شرک تو یہ ہے کہ حضرت عزیر کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ کا بیٹا کہا، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور درویش کو خدا کا درجہ عطا کر دیا. اس آیت کے بارے میں بہت مشہور روایت ہے کہ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدی بن حاتم ایک صحابی تھے، حاتم تائی کے بیٹے. تو حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرنے کے لیے اللہ کے رسول کے دربار میں پہنچے تو آپ نے کہا کہ اے پیارے رسول، میں تو اسلام قبول کرتا ہوں. اسلام قبول کر لیا انہوں نے، مگر ایک بات انہوں نے پوچھا کہ قرآن میں یہ الزام ہے یہود اور نصارہ پر کہ یہود اور نصارہ نے اپنے علماء اور مشائخ کو خدا بنا لیا. ہم نے تو ایسا کبھی نہیں کیا، ہم نے خدا نہیں بنایا ان کو، اپنے علماء اور مشائخ کو. تو اللہ کے پیارے رسول نے پوچھا کہ علماء اور مشائخ کسی چیز کو جب حلال کہتے ہیں تو کیا تم اسے آنکھ بند کر کے تسلیم نہیں کر لیتے؟ جب کسی چیز کو وہ حرام کہہ دیتے ہیں تم آنکھ بند کر کے اس کو تسلیم کرتے ہو. یہی ہے گویا کہ خدا میں شریک کرنا. حلال و حرام کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن علماء اور مشائخ اپنے من مانے طور پر جب حرام کو حلال اور حلال کو حرام کرنے لگتے ہیں تو عوام اس کی اندھی تقلید کرنے پر جب اتر آتے ہیں تو قرآن نے کہا کہ یہ شرک ہے، گویا کہ اللہ کا درجہ اپنے علماء کو انہوں نے عطا کر دیا. اس کے بعد یہ دو جرم ہیں ان کے. وما امیر اللہ لیعبد اللہ الہ واحد، جبکہ ان علماء کو بھی یہی حکم دیا گیا تھا، حضرت عزیر کو بھی یہی حکم تھا اور حضرت مسیح کو بھی یہی حکم تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. لا الہ الا ہو، وہی ایک پروردگار ہے جو عبادت کے قابل ہے. سبحانہ اما یشرکون، وہ پاک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ان تمام شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اس کے بعد یہ آیت کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ کفار و مشرکین ہو، یہ یہود و نصارہ ہو، خواہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ہوں یا آج کے دور جدید کے کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ ہوں، سب کے بارے میں قرآن کی یہ آیت بالکل فٹنگ آیت ہے جس میں کہا گیا کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو یہ اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. اللہ تعالیٰ نے جو نور بھیجا ہے قرآن کی شکل میں، یہ نور ہدایت، یہ نور رسالت، ये इस्लाम का नूर जाहिलियत पर हमला करने के लिए, जाहिलियत की तारीखियों को मिटाने के लिए आया है। और अल्लाह ताला का यह फैसला है कि आखिरी नबी को भेजने के बाद क़यामत तक यह शमा जलती रहेगी, यह हिदायत की शमे जलती रहेगी और ये चराग से चराग जलता रहेगा। उलमा आएंगे, सहाबा आए, ताबई आए, तबे ताबईन आए, मुजद्दीदीन आए, और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत तक मेरी उम्मत के अंदर एक जमात और एक ग्रोह ऐसा होगा जो मुसलसल बरसर हक होगा और इस्लाम की तबलीग में जिद्दोजहद करता रहेगा। गोया कि ये नूर बाकी रहेगा, अल्लाह ताला ने ये फैसला कर रखा है। लेकिन ये कुफार, ये मुशरिकीन, ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला का ये नूर, ये इस्लाम, इसे बुझा दें। तो कहा कि पिछले जमाने के कुफार मुशरिकीन की भी यही तमन्ना थी, अपनी फूंकों से, अपनी मामूली कोशिशों से ये चाहते हैं कि अल्लाह का दीन इस दुनिया से खत्म हो जाए, अल्लाह का दीन नीस तो नाबूद हो जाए, मलिया मीट हो जाए। लेकिन कुरान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, इस मजलिस में उलमा बैठे होंगे, वो जानते हैं कि कुरान ने जो टोन इस्तेमाल किया, टोन एंड टेम्पर जो कहा जाता है, वह या अल्लाह, यानी अल्लाह ने भी ये ठान रखी है, ये अपनी फूंकों से अल्लाह की हिदायत को और शम्मे रिसालत को, शम्मे हिदायत को बुझाना चाहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ठान रखी है कि जरूर ये हिदायत की शम्मे जलती रहेगी और दुनिया में ये नूर फैलेगा, इस्लाम का नूर फैलेगा। गोया कि अल्लाह ताला ने चैलेंज के टोन में कहा वयाब अल्लाह, अल्लाह ने भी ठान रखी है और जरूर ऐसा होकर रहेगा कि ये नूर मुकम्मल होगा और ये इस्लाम का नूर दुनिया के अंदर छा कर रहेगा और फैल जाएगा। फिर कहा हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लि वलौ करिहल मुशरिकून। कुरान मजीद की बहुत अहम तरीन आयत, ये आयत वो आयत है जिसमें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत का असल मकसद बताया गया, आपको दुनिया में भेजे जाने की गायत बताएगी। लेकिन अफसोस मुझे इस बात पर होता है कि उम्मत मुस्लिमा का एक सवाद आजम, एक कसीर तादाद, ये नहीं जानता कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत किस मकसद से हुई। क्लियरली वो कुरान पर उंगली रखकर नहीं बता पाता। मैं जब इंजीनियरिंग पढ़ता था तो हमारे एक प्रोफेसर साहब से मेरी और इनकी गुफ्तगू इस बात पर हो रही थी कि नबियों वाले काम पर, वो बड़ी गुफ्तगू कर रहे थे, बड़ी गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने कहा कि साहब मुझे ये बता दीजिए, कुरान के किसी आयत पर उंगली रखकर बता दीजिए कि नबियों वाला काम ये है, नबी दुनिया में इसीलिए आते हैं। टामक तो ही बजाने की जरूरत नहीं है कि हम ये कहें कि अंबिया इसलिए आते थे लोगों को नेक बनाने के लिए, अंबिया इसलिए आते थे लोगों को तौहीद का प्रस्तार बनाने के लिए, अंबिया इसलिए आते थे कि लोगों को जो है जुल्म से निकाला जाए। ये सब हमारी बातें हो सकती हैं, लेकिन कुरान के अल्फाज में बताया जाए, कुरान की आयत में, कि दुनिया में नबी को किस लिए भेजा गया, ये बताना चाहिए। और उम्मत मुस्लिमा इससे नावाकिफ है, बड़ी तादाद में हमारे अवाम नहीं जानते। कुछ आयतों को हम बता तो सकते हैं कि जिसमें कहा गया बशीर नजीर बनाकर भेजा गया, ये असल में मकसद नहीं है। कहीं बताया गया कि अल्लाह ताला ने नबी को भेजा हुआ लदी बासफिल उम्मीजीन रसूल मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती वयुज़क्कीहिम, इन्हें हमने रसूल को भेजा जो किताब की तालीम देता है, हिकमत की तालीम देता है। ये सारी चीजें बेसत का मकसद नहीं है। बेसत का मकसद रसूल को भेजे जाने का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पज है जिस काम के लिए भेजा गया, वो काम ये है कि वही परवरदिगार है हुआ लजी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक, वही परवरदिगार है जिसने रसूल को दीन हक और हिदायत देकर भेजा। किस काम के लिए भेजा? इस काम के लिए भेजा हिदायत और दीन हक देकर, ताकि ये दीन दुनिया के सारे बातिल अदियान पर गालिब हो जाए, दुनिया के सारे इज़म्स, दुनिया के सारे आइडियोलॉजीज, दुनिया के सारे फिलोसफीज और दुनिया के जितने वे ऑफ लाइफ और सिस्टम ऑफ लाइफ पाए जाएंगे वो सब दब जाएं, कुचल जाएं, तह बाला कर दिए जाएं, तहस नहस कर दिए जाएं, मिटा दिया जाए उन्हें, और दुनिया में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का दीन चले, अल्लाह का दीन का कानून चले। इसलिए दुनिया में अल्लाह के रसूल आया करते थे, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आए तो इसी मकसद को लेकर आए। लेकिन कुछ लोग हमारे कहते हैं साहब ये मकसद नहीं है, हमको तो तखवा पैदा करने के लिए काम करना चाहिए लोगों के दरमियान, और उसके नतीजे में बतौर इनाम अल्लाह ताला कभी कभी हुकूमत और ममलिकतें अता कर देता है, लोग कहते हैं। गलत बात है ये। रसूल जिस दिन आया इस दुनिया में, कोई भी रसूल हो, उसकी निगाह के सामने ये मकसद होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे दुनिया में इस दीन को गालिब करना है, ख्वाह मक्के में हो, मदीने में हो, पूरे सरजमीन अरब में हो, बल्कि पूरी दुनिया में इस इस्लाम को छाना है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में रोजे अव्वल से था। तो जो लोग कहते हैं कि साहब अंबिया इसलिए आते थे कि सिर्फ लोगों को इबादत की तरफ बुलाएं, तखवा का पाबंद बनाएं, और फिर उसके नतीजे में जब काम करते चले जाते हैं तो काम को देकर अल्लाह ताला खुश होकर बतौर तोहफा और इनाम उनको हुकूमत और सल्तनत अता करता है, यह बात गलत है। मैं आगे दलायल से बताऊंगा कि नहीं, रसूल की निगाह में रोजे अव्वल से यह मंजिल थी, ये मकसद था और ये हदफ था कि मुझे कहां जाना है। दीन को गालिब करने का मतलब क्या है? यानी ये जो कहा गया कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लि, इजहार करना, ظاہر کرنے سے مراد ہماری جو اردو زبان میں ہے کہ کھول کر بتانا یہ ظاہر نہیں ہے، عربی کے ظاہر کرنے کا مطلب غالب کر دینا، چھا دینا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو دنیا پر چھا دینا، دین کو دنیا میں غالب کر دینا۔ اس کا مطلب بہت آسانی سے میں یہ سمجھاؤں کہ دین کے مطابق ہماری نمازیں ہوں گی، دین کے مطابق ہمارے روزے ہوں گے، دین اسلام کے مطابق ہمارے حج ہوں گے، دین اسلام کے مطابق ہمارے نکاح ہوں گے، ہماری شادی ہوگی۔ ہمارے یہاں نکاح تو دین اسلام کے مطابق ہوتا ہے، شادی اور بیاہ کے جو رسم و رواج ہیں یہ سب رسم و رواج ہیں اور دنیا کے معاشرتی رسم و رواج کا ہم نے اپنا لیا۔ دین کا غالب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین نمازوں کا دین، مسجد کا دین، معاشرے کا دین، شادی کا دین، ختنے کا دین، دفن کا دین، تدفین کا، یہ سب دین بھی ہے، اور آگے چل کر اسی دین کے مطابق یہاں دنیا کے اندر بینکنگ کا سسٹم قائم ہو جائے گا، یہاں وندے ماترم سے تعلیم اپنے کلاسز کا آغاز نہیں ہوگا، حمد سے کلاسز کا آغاز ہوگا، ایجوکیشنل سسٹم ہوگا تو دین کے مطابق ہوگا، یہاں اگر الیکشنز ہوں گے تو دین کے مطابق ہوں گے، ٹی وی سیریل چلیں گے تو بندروں، شیطانوں اور چڑیلوں کو نہیں بتایا جائے گا بلکہ انسانوں کو بتایا جائے گا اس ٹی وی کے پروگرام میں، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کے اندر اخلاق و کردار پیدا کرنے کے لیے دین کے مطابق وہ پروگرام بھی بنیں گے۔ عورتوں کے لیے اگر پارلیمنٹ میں ریزرویشن کی بات آتی ہے تو دین جتنی گنجائش دے گا اتنی گنجائش ان کو ضرور ملے گی۔ یہاں اگر کسی اسٹیٹ کے بارے میں یا کسی ڈسپیوٹڈ اسٹرکچر کے بارے میں اگر تنازع ہے، لڑائی ہے، تو وہ دین کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ ہے دین کو غالب کرنے کا مطلب۔ پھر اسی دین کے مطابق بلیک مارکیٹنگ کرنے والوں سے، پیاز کو ہولڈنگ کرنے والوں سے معاملہ کیا جائے گا، اور اسی دین کے مطابق ایکسپورٹ اور امپورٹ کے لائسنسز جاری کیے جائیں گے، اسی دین کے مطابق کرپشن کرنے والے آفیسرز کو پکڑا جائے گا۔ گویا دین کو غالب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ہماری نمازیں دین کے مطابق نہیں ہوں گے، صرف ہماری عیدگاہیں دین کے مطابق نہیں ہوں گے، صرف ہمارے روزے، زکات اور حج دین کے مطابق نہیں ہوں گے، بلکہ دنیا کا پورا نظام دین کے مطابق ہوگا۔ اور اسلام نے اصول دیا ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ پیاز کے بارے میں، آلو کی مہنگائی کے بارے میں ٹی وی پر ڈسکشنز ہوتی ہیں، کیسے روکا جائے، کیسے کرب کیا جائے؟ پیارے رسول نے ایک حدیث میں فرما دیا، من احتکر فہو خاطئ، جو احتکار کرے گا، جو ہورڈنگ کرے گا، جو بلیک مارکیٹنگ کرے گا، مال کو جو ذخیرہ اندوزی کرے گا تاکہ اس کی دام بڑھے، ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ پیارے رسول نے ایک حدیث کے ٹکڑے میں اس مسئلے کو حل کیا، کرپشن کے بارے میں قرآن نے ہدایت دی۔ گویا کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلی، جتنے نظام دنیا میں پائے جاتے ہیں ان نظاموں کو ختم کیا جائے گا اور دین کے مطابق سارے دنیا کا کاروبار چلایا جائے گا۔ اسی کام کو لے کر دنیا میں انبیاء آتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ میں نے جو بہت بڑا دعویٰ کیا کہ رسول جب آتے دنیا میں تو ان کی نگاہ کے سامنے یہ ہدف ہوتا، اس کے کچھ دلائل میں اس وقت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے تو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بار بار کہا، وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، دنیا میں تم ہی غالب رہو گے، تمہاری قیادت چلے گی، تمہاری سیادت چلے گی، تمہارا دبدبا چلے گا، تم جیسے بولو گے ویسا دنیا چلے گی۔ یہ قرآن نے کہا کہ اگرچہ تم مومن ہو تو ایسا ہوگا۔ پھر قرآن نے ایک اور جگہ کہا کہ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرَسُولِي، میں نے یہ لکھ رکھا ہے کہ اللہ اور رسول ہی دنیا میں غالب آئیں گے۔ قرآن نے ایک اور جگہ کہا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم کما استخلف الذین من قبلکم، اللہ جو لوگ ایمان لائیں اور جو لوگ عمل صالح اختیار کریں ہم انہیں زمین کے اندر خلافت عطا کریں گے، زمین کا اقتدار انہیں ہم عطا کریں گے، اور ہم نے پچھلے صالح لوگوں کی بھی زمین کا اقتدار عطا کیا تھا۔ قرآن نے ایک نہیں، دو نہیں، بیسوں جگہ اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ مومن ان کو غلبہ عطا کرے گا، اقتدار عطا کرے گا، سیادت نصیب ہوگی، ان کی قیادت چلے گی، ان کا سکہ چلے گا دنیا کے اندر۔ یہ جب اللہ نے کہا تو رسول کو بھی اسی مقصد سے بھیجا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل یہ یونیورسل مشن، یونیورسل ڈومیننس، آفاقی طور پر دین کے غلبے کا تصور آپ کی پیدائش سے پہلے ہی ہم کو کتابوں میں ملتا ہے۔ مثلا بخاری اور مسلم کی روایتوں میں یہ بات ہے، اور سیرت کی کتاب میں علامہ شبلی اور سلیمان ندوی علیہ الرحمہ کی جو کتاب ہے سیرت النبی، اس کتاب میں اس حدیث کے حوالے سے بتایا گیا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے قبل ستاروں کی دنیا میں ایک انقلاب آیا، بہت زبردست ہنگامہ، بڑی زبردست تیاری ہو رہی تھی، اور شیاطین اور جنات کہیں آسمان میں چھپ کر بیٹھتے اور اللہ کے فیصلے کو سن گن لیا کرتے تھے، لیکن اب ایسا بندوبست کر دیا گیا کہ شیاطین کو اوپر جانے کا موقع نہیں مل رہا ہے، اور میٹیورائٹ سے، یعنی گرتے ہوئے تاروں سے، شہاب ثاقب سے ان کا پیچھا کیا جاتا اور انہیں مار کر نیچے بھگایا جاتا تھا۔ وہ کہ پوری کائنات کے نظام کے اندر ایک زبردست ایک دن ایسا دیکھا گیا کہ صاحب شہاب ثاقب ٹوٹ کر گر رہے ہیں، فرشتوں کی بھرمار ہے ہر طرف کائنات کے اندر۔ تو جنات نے سوچا، और काहिनों का और आमिलों का, तावीज गुंडे पलीते करने वालों का ताल्लुक होता है शयातीन से, और वो वहां की खबरें लाकर सुनाते हैं और लोगों को ये बता देते हैं कि आपका बेटा कहां गुम हो गया है, आपकी लड़की किसके साथ भाग गई, ये जो सारी चीजें बताई जाती हैं, जो है कि वहां से उनका एक एंटेना का कनेक्शन होता है। कुरान में ही ये बात, कुरान के अंदर सूरह जिन के अंदर ये बात है कि शयातीन और जिन्नो इंस जो लाकर इल्खा करते थे काहिनों को, वो निजाम ब्रेकअप हो गया। अब यह है कि शयातीन परेशान हो गए कि साहब क्या हो रहा है, क्या खुदा इस दुनिया के लोगों पर कोई अजाब लाने वाला है या इस दुनिया के लोगों पर कोई खैर करने वाला है, नहीं मालूम था। किताबों में आता है कि उसी दिन प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। इसका मतलब यह है कि एक ऐसे नबी की पैदाइश हो रही है जो यूनिवर्सल डोमिनेंस और एक यूनिवर्सल मिशन, एक आफाकी निजाम लेकर आने वाला है, इसलिए पूरी कायनात के अंदर एक जबरदस्त एहतिमाम किया गया आपकी पैदाइश से कबल। ये वाकया तो हम देखते हैं, अल्लामा शिबली ने लिखा है अपनी किताब में। फिर मैं आपको एक और बात भी बताऊं कि सहाबा इकराम और अल्लाह के प्यारे रसूल एक मरतबा बैठे हुए थे, लोग आपस में गुफ्तगू करते थे, सहाबा इकराम और अल्लाह के रसूल, सब लोगों ने कहा कि साहब अपने अपने बारे में कुछ बात बताइए। फिर आखिर में अल्लाह के रसूल की बारी आई, अल्लाह के रसूल के बारे में सहाबा ने पूछा आप अपने बारे में कुछ बताइए कि आपके बारे में आप बताइए क्या है आपकी पुरानी तारीख। आपने कहा कि मैं मेरी माँ का ख्वाब हूं, गोया कि मैं मेरी माँ के ख्वाब की ताबीर हूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये निसाई और अहमद ये दोनों हदीस की किताबों के हवाले से ये बात मिलती है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं मेरी माँ के ख्वाब की ताबीर हूं। क्या है, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ आमीना ने एक ख्वाब देखा जबकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट में थे। उस वक्त आमीना ये ख्वाब देखती हैं कि आमीना के पेट से एक नूर निकला और कैसर और कसरा के महल के अंदर रोशनी फैल गई। लोगों ने बताया कि तुम्हारे पेट से एक ऐसी औलाद पैदा होने वाली है जो कैसर और कसरा के महलात को फतह करेगी। मालूम होता है कि साहब वहां से भी सेकंड ये इंस्टेंस है जिससे पता चलता है कि एक ऐसे रसूल की आमद हो रही है जो यूनिवर्सल डोमिनेंस के लिए आ रहा है, आफाकी गलबा उसे जरूर मिलने वाला है। फिर उसके बाद एक और रिवायत हमें मिलती है, तबलीगी जमात के बानी हजरत इलियास जी रहमतुल्लाह अलैह के पोते इदरीस कांधलवी साहब ने अपनी किताब में लिखा है इस वाकये को। एक मरतबा हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने ख्वाब देखा, वो ख्वाब यह था कि उनकी रेड़ की हड्डी से एक जंजीर निकली और वह जंजीर का एक हिस्सा जमीन में लग गया, एक हिस्सा आसमान पर पहुंच गया, उसका एक सिरा मशरिक़ में चला गया, उसका एक हिस्सा मगरिब की तरफ चला गया, और फिर थोड़ी ही देर में वह जंजीर एक दरख्त बन गई, फिर उस दरख्त के हर पत्ते में जबरदस्त नूर छलकने लगा और उस पत्तों के अंदर देखते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ लोग उन पत्तों से चिमटे हुए हैं। लोगों ने बताया उस ख्वाब की ताबीर कि आपकी पुश्त से, आपकी सुल्ब से एक ऐसा लड़का पैदा होने वाला है, एक ऐसी औलाद पैदा होने वाली है जो सारी दुनिया पर उसे गलबा हासिल होगा और सारी दुनिया के लोग उसके मुत्तबईन बनेंगे, उसके फॉलोअर्स बनेंगे। ये रिवायत मैंने बताया कि इस किताब के अंदर यह बात लिखी हुई है। इससे भी मालूम होता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कबल ये सारे इंतजाम किए गए थे कि आपकी आमद गोया के सारी दुनिया के लिए और सारी दुनिया पर गलबा हासिल होगा, सारी दुनिया पर आपको तमक्कुन नसीब होगा। फिर उसके बाद एक और हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बने, रसूल बने, उस वक्त का माजरा, बनू हाशिम के लोगों को अपने घर पर बुलाया, एक टी पार्टी दी। कभी हम लोग जब टी पार्टी करते हैं तो लोग कहते हैं, इतराज करते हैं, साहब ये सब जदीद तरीके, नहीं अल्लाह के रसूल ने क्या ये तरीका कि टी पार्टी इफ्तार पार्टी करना चाहिए और अपने रिश्तेदारों को जमा करके खिलाया पिलाया, पहले उसके बाद आपने दावत पेश की। उस दावत में आपने कहा कि मैं एक कलमा पेश करता हूं, अगर तुम इसको कबूल करोगे तो तुम्हारी दुनिया की भी भलाई इसमें है और तुम्हारी आखिरत की भी भलाई इसमें है। फिर आपने अपने रिश्तेदारों के साथ एक और मजलिस में जब दावत पेश की तो उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये फरमाया था कि मैं एक दावत पेश कर रहा हूं, इसे अगर कबूल करोगे तो सारे अरब पर तुम हुक्मरान बनोगे और सारा अजम तुम्हारे पीछे चलेगा। देखिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले अभी उंगली पर गिने जा सकते हैं, हजरत खुदैजा, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत अली और फलां फलां उंगलियों पर गिने जा सकते हैं, इतनी खलील तादाद है। लेकिन तसव्वुर कि साहब मैं एक ऐसा कलिमा पेश करता हूं, मैं एक ऐसा दीन लाया हूं कि अगर इस दीन को मान लोगे तो अरब पर तुम्हारी हुक्मरानी होगी, यही अल्फाज हैं, और अजम तुम्हारे पीछे चलेगा, पूरी दुनिया तुम्हारी इतिबा करेगी, मैं एक ऐसा दीन पेश करता हूं, कबूल करो। क्या है ये, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में ये बात वाज़े थी कि मुझे इस दुनिया के अंदर दीन को गालिब करना है, सिर्फ लोगों को मुसलमान नहीं बनाना है, सिर्फ लोगों को कलमा नहीं पढ़ाना है, सिर्फ लोगों की इंफरादी जिंदगी की मुझे इस्लाह नहीं करनी है, बल्कि मैं ऐसा दीन लेकर आया हूं जिस दीन पर अगर दुनिया बन जाएगी तो अरब पर ये लोग हुक्मरानी करेंगे सहाबा इकराम और पूरी दुनिया सहाबा के पीछे चलेगी। वह आपने पेशिनगोई की। फिर एक और रिवायत और आगे चलिए, جب ظلم و ستم کی چکی زور سے گھوم رہی تھی, ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور زندگی دوبھر ہو گئی تھی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی. ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچتے ہیں, پیارے نبی کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں. آپ آ کر, خباب بن عرت آ کر کہتے ہیں کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کفار و مشرکین اتنا اسد آتے ہیں اتنا اسد آتے ہیں, آپ دعا کیوں نہیں کر دیتے تاکہ اللہ کی مدد ہمارے پاس آ جائے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے لال پیلے ہو جاتے ہیں, آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. آپ کعبے کی دیوار پر جو ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اٹھ جاتے ہیں اور پھر خباب بن عرت سے ڈانٹ کر کہتے ہیں کہ خباب تم جلدی مت جاتے ہو, اس دین کا کام تم نے ابھی پورا نہیں کیا, تم سے پچھلے لوگوں پر کیسے کیسے ظلم و ستم ڈھائے گئے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ پچھلی قوم کے لوگوں کو آدھا زمین میں گاڑا گیا اور آدھا آرے سے کاٹ دیا گیا, پچھلی قوم کی امتوں کو ایسے ایسے مصائب آئے کہ لوہے کی کنگھی چلا کر ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے جدا کر دیا گیا, ابھی تم پر تو یہ سب دور نہیں گزرے, تم اس دین کی دعوت کو جاری رکھو, ایک دن ایسا آنے والا ہے میں دیکھتا ہوں میری اپنی آنکھوں سے کہ ایک عورت تنہا صنعاء سے ہجر موت تک, یمن کے دو کارنرس کا آپ نے تذکرہ کیا, بیٹھے ہیں مکے میں, ابھی مکے کے 10-20 لوگ بھی ابھی اسلام قبول نہیں کیے, بات چل رہی ہے صنعاء سے ہجر موت تک ایک عورت تنہا اپنے ہاتھوں میں سونا اچھالتی ہوئی جائے گی, لیکن سوائے خدا کے خوف کے کسی اور کا خوف اسے نہیں ہوگا, کوئی ٹیکس کلیکٹر کا خوف, کسی چور کا, کسی ڈاکو کا, کسی لوٹیرے کا خوف نہیں ہوگا. یہ دین دنیا میں ایسے غالب آئے گا کہ ایک عورت تنہا جائے گی صنعاء سے ہجر موت تک, سوائے خدا تعالیٰ کے خوف کے کسی اور کا خوف نہیں ہوگا. کیا ہے یہ کلیئر پرسپشن تھا کہ مجھے اس دین کو ایسا غالب کرنا ہے کہ پوری دنیا میں یہ چھا کر رہے گا, یہی دین کا غلبہ. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله, سارے ادیان پر, سارے نظام پر, سارے طور طریقے پر یہ جب یہ دین دنیا میں غالب آئے گا تو ایسا ماحول پیدا ہوگا کہ ایک عورت تنہا جائے گی صنعاء سے ہجر موت تک. پھر ایک اور واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں, وہ مشہور واقعہ آگے چونکہ سورہ توبہ میں یہ واقعہ آ رہا ہے اس لیے میں ذرا تفصیل سے عرض کرتا ہوں کہ دنیا مکے کی زندگی بہت تنگ کر دی گئی اور پھر صحابہ اکرام ہجرت کرنے لگے. آخر کار پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی, وہ عظیم رات جبکہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بستر پر سلایا اور معلوم تھا کہ آج رات مجھے نکلنا ہے, اس وقت کیا حال ہوگا آپ ذرا تصور کیجئے, دل کی دھڑکنیں کتنی تیز ہو گئی ہوں گی, ہاتھ میں کیسے پسینے نکلتے ہوئے ہوں گے اور پیر کے اندر کیسے ارتعاش پیدا ہو جاتا ہے جبکہ آدمی کو ٹینشن ہو جائے. لیکن ایسے ٹینشن کے ماحول میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھتے ہیں, قوی دل لے کر, مضبوط ارادہ لے کر چپکے سے نکلتے ہیں, دروازے کا کیواڑ کھولتے ہیں, آگے دیکھتے ہیں تو کفار و مشرکین کے ایک ایک قبیلے کا ایک ایک فرد کھڑا ہوا ہے. آپ مٹی اٹھاتے ہیں, کچھ آیتیں پڑھ کر اس پر پھونکتے ہیں اور مٹی کو اٹھا کر دے مارتے ہیں, سب کی آنکھوں میں غبار چھا جاتا ہے, نیند آ جاتی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نکلتے ہیں اور راستے میں چلتے چلتے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر نکل جاتے ہیں. جیسے سورج نکلا معلوم ہوا کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل چکے ہیں. اب یہ اعلان ہوا کہ جو شخص محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم یا ابوبکر صدیق کا سر لائے گا اسے انعام میں 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے. اب انعام کے لالچ میں لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ سراخہ نام کا ایک شخص, وہ اپنی لونڈی سے کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے محمد کدھر نکلے ہیں, نکالو میرا اونٹ اور تیار کرو, اور اونٹ کو لے جا کر تیار کر دیا گیا, نہایا دھویا اور کپڑے پہن کر فوراً نکلنے لگا اور تیز رفتار اونٹ پر سوار ہو کر بھاگنے لگا. ابھی غار ثور تک نہیں پہنچے تھے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر صدیق کے ساتھ ابھی جا ہی رہے تھے تو دیکھتے ہیں کہ پیچھے پلٹ کر دیکھا تو سراخہ بڑی تیزی سے آ رہا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ سے تو سراخہ جس اونٹ پر سوار تھا اس اونٹ کے پیر زمین میں دھنس گئے, بار بار دھنس گئے اور سراخہ گر پڑا. پھر اسے معلوم ہو گیا کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے, یہ اللہ کا رسول ہے, اس کے پیچھے غیبی طاقتیں موجود ہیں. تو اس نے محسوس کر لیا اور آ کر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایمان قبول کرتا ہے. اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں سوچ کر دیکھیے ذرا کہ تنے تنہا نکلے ہوئے ہیں, بے یار و مددگار ہیں, کوئی ٹھکانہ نہیں, سر کے اوپر کوئی چھت نہیں ہے. ایسی بے بسی کے عالم میں آپ کا تصور, آپ کا امیجینیشن, آپ کا کلیئر پرسپشن کہ سراخہ سے کہتے ہیں سراخہ وہ دن کتنا پیارا ہوگا, وہ دن کیسے ہوگا جبکہ قیصر و کسرا کے کنگن تیرے ہاتھوں میں پہنائے جائیں گے. تصور کیجئے, ساتھ مستند کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سراخہ سے کہا جا رہا ہے جبکہ آپ چلے ہیں تو سر پر صرف آسمان ہے, پیر کے نیچے صرف زمین ہے اور پیچھے دشمنان قریش اور پھر انعام کے لالچی لوگ پیچھے موجود ہیں اور بہت دور تک بھی مدینہ نظر نہیں آتا اور آپ کے ساتھ کوئی بہت بڑا لشکر نہیں, صرف ایک پیارے صحابی ابو بکر صدیق ہیں. ایسے تنہائی کے عالم میں, بے بسی کے عالم میں, کمزوری کے عالم میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کلیئر پرسپشن کہ سراخہ وہ دن کتنا پیارا ہوگا جبکہ تیرے ہاتھوں میں جو قیصر اور کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. یہ تصور کہ دین غالب ہوگا اور میں آج نکل رہا ہوں بے یار و مددگار ہو کر مکے سے تو نیست و نابود ہونے کے لیے نہیں نکلا ہوں, بلکہ نکلوں گا تو قوت جمع کرنے کے لیے نکلوں گا, اور پھر صرف مدینے میں میری قوت نہیں بنے گی, مکے میں نہیں بنے گی, بلکہ سارا عرب و عجم میرے دین کے تحت آئے گا. اس وقت اس سوراخہ کے ہاتھوں میں کنگن پہنائے جائیں گے. یہ اور اس طرح کی کتنی روایتیں پھر مدینے میں جاتی ہیں. میں یہ ترتیب سے آپ کی پیدائش سے قبل آپ جب ماں کی پیٹ میں تھے, پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے دادا کا خواب, پھر اس کے بعد ایک ایک مرحلے میں آپ کا ویری کلیئر پرسپشن کہ یہ دین دنیا میں غالب ہوگا. اور اس سلسلے کی ایک اور روایت آپ کو معلوم ہے کہ جنگ احزاب کے وقت گڑھے کھودے جا رہے تھے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور 3,000 مجاہدین سرفروش مجاہدین گڑھے کھود رہے تھے, خندق کھودی جا رہی تھی. ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چٹان حائل ہو گئی اور لوگوں کے ہاتھ سے وہ چٹان ہٹ نہیں رہی تھی. لوگ آ کر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. اس وقت اسی وقت ہے کہ صحابہ نے کہا کہ ہم نڈھال ہو گئے ہیں, ہمارے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں کہ اس چٹان کو ہم ہٹا سکیں, اور کسی نے اپنا شرٹ اٹھا کر بتایا تو اس کے پیٹ میں ایک پتھر بندھا ہوا تھا. پیارے رسول نے کہا کہ تمہارا تو یہ حال ہے, لیکن آپ نے جب اپنا کرتا اٹھایا تو آپ کے پیٹ میں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے. ایسی غربت کی حالت میں جب کہ پیٹ کو کھانے کے لیے کچھ نصیب نہیں ہے, آپ کا تصور دیکھیے کہ آپ جاتے ہیں کلہاڑ لے کر اور اللہ اکبر بسم اللہ کا نام بسم اللہ کہہ کر چٹان پر جب مارتے ہیں تو چٹان کا ایک تہائی حصہ گر جاتا ہے. پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, مجھے ملک کے شام کی کنجیاں میرے ہاتھ میں آ گئیں اور میں نے دیکھ لیا ہے ملک شام کے قلعوں کو, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. پھر آپ بسم اللہ کہہ کر دوسرا ضرب لگاتے ہیں اور چٹان کا دوسرا ٹکڑا بھی گرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فارس کے کنجیاں میرے ہاتھ میں آ گئیں اور میں نے فارس کے محلوں کو اور قلعوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پھر تیسری بار آپ ضرب لگاتے ہیں, تیسری مار مارتے ہیں تو چٹان کا جو تیسرا حصہ ہے وہ بھی ہٹ جاتا ہے. اس وقت آپ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر, یمن کی کنجیاں میرے ہاتھ میں آ گئیں اور میں نے یمن کے سارے قلعے دیکھے. ملک شام ہے نارتھ میں, یمن ہے ساؤتھ میں, اور ایران ہے آن دا رائٹ سائڈ ایسٹ کی طرف. آپ نے کہا کہ میں نے دیکھ لیا. تصور کیجئے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے, لیکن معلوم کہ لیو ظہیرہ ہوا الدین کلی, میرا مشن یہ ہے, میرا نصب العین یہ ہے, میں دنیا میں اسی لیے آیا ہوں کہ میرا دین ایسے غالب ہوگا کہ فارس کا بھی وہ دین ہوگا, یمن کا بھی دین ہوگا, اور ایران کا بھی یہ دین ہو جائے گا. پھر اس طرح سے ایک اور آخر روایت میں عرض کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. حضرت عدی بن حاتم کا ایک اور واقعہ. عدی بن حاتم جب اسلام قبول کرنے آئے تو اس وقت کچھ لوگوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ شکایتیں کی اور کہا کہ بڑی تنگی ہے اور چور اور ڈاکوں کے مسائل ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, اطمینان رکھو, ایک دن آئے گا. حضرت عدی کو کہا اللہ کے رسول نے, 3 باتیں کہیں. ہیرا سے ایک عورت مکے کو آئے گی حج کرنے کے لیے. ہیرا ایک جگہ ہے جو ملک شام میں ہے. نمبر دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کسرا کے خزانے وہاں سے نکل کر مدینہ اور مکہ چلے آئیں گے. اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ ایک دن آئے گا جبکہ لوگ سونا اور چاندی اپنی تھیلی میں لے کر نکلیں گے خیرات کرنے کے لیے, لیکن خیرات لینے والے کوئی نہیں ہوں گے. عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری زمانے میں کہا کرتے تھے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جس دن میں ایمان لینے قبول کرنے کے لیے گیا تھا اس دن آپ نے 3 باتیں کہی تھی, تینوں میں سے 2 چیزوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے. پہلی بات تو میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیا کہ عورت جو ہے وہ ملک شام سے تنہا آج حج کرنے کے لیے آ سکتی ہے اور آتی ہے, میں نے یہ دیکھا. اور دوسری چیز, کسرا کے خزانے میں نے اپنے ہاتھوں سے سمیٹے ہیں, اس جنگ میں آپ بھی شریک تھے اور مجھے معلوم کہ کسرا کے خزانے بھی مدینہ اور مکہ منتقل ہو گیا. اور تیسری چیز, میری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن میرے بعد تم ضرور دیکھنا کہ وہ دن بھی آنے والا ہے جبکہ لوگ اپنی تھیلی میں سونا اور چاندی لے کر جائیں گے خیرات کے لیے, لیکن خیرات لینے والا نہیں ہوگا. اتنا امن و امان کا, خوشحالی کا, پراسپرس دنیا ہو جائے گی, اور اس دین کے مطابق دنیا کا پورا اکنامک سسٹم ایسے بنے گا, پورا اس کا اسٹاک مارکیٹ ایسے بن جائے گا دنیا کا, اور پورا جو معاشی نظام ایسے بنے گا کہ صاحب ہر جگہ خوشحالی, ہر جگہ خوشحالی, کہیں بدامنی نہیں, کہیں بدحالی نہیں, کہیں تنگ دستی نہیں ہوگی. اللہ کے رسول کی بات کو حضرت عدی کہتے ہیں کہ میرا دن قریب ہے, میرا وقت ختم ہو گیا, میں چلا جاؤں گا, لیکن تم ضرور دیکھنا کہ یہ دن قریب آنے والا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ لیو ظہیرہ علی الدین کلی, اللہ کے رسول کو جس کام کے لیے بھیجا گیا وہ کام ویری کلیئرلی آپ کے سامنے رہا, اور یہی کام امت مسلمہ کا بھی کام ہے, نبیوں والا کام, انبیاء کا کام. اور اگر کسی کو نبیوں والا کام کرنے کی تمنا ہے, اور حقیقت میں یہی کام ہے کہ دنیا کے اندر دین غالب ہو, مظلوم, بے بس, مجبور, معقول انسانوں کو بلندی عطا کی جائے, مظلوم عورتوں کو ان کے حقوق دلائے جائے, یتیموں کی کفالت ہو, بے بسوں کی پرسان حال ہو. یہ ہے دین جب غالب ہوتا ہے تو ایسے ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صدقہ و خیرات دے دیا جائے، نہیں، بلکہ ان کے حقوق تسلیم کر کے انہیں ایکول رائٹس ملے اور انہیں سر اٹھا کر زندگی بسر کرنے کی کا ایک موقع ملے. یہ جب دین غالب آتا ہے دنیا میں تو ایسے خوشحالی پھیل جاتی ہے. تو قرآن نے کہا کہ وہی پروردگار ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا، دین حق دے کر اور ہدایت دے کر بھیجا تاکہ یہ دین دنیا کے اندر غالب کر دے. یہ آیت ہے. میں نے اس آیت کو چونکہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، رسول کی بعثت کا مقصد ہے، اس لیے میں نے تھوڑی وضاحت کے ساتھ یہ ساری باتیں رکھی تاکہ لوگوں کو اطمینان ہو کہ یہ میری کوئی ذہن کی اختراع نہیں ہے، یہ میرا کوئی اپنا اپج نہیں ہے ذہنی اپج، بلکہ یہ مستند کتابوں سے یہ بات ملتی ہے. یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تھا، اور یہی کام ہم کو بھی کرنا ہے کہ اس دنیا میں اللہ کا دین کسی نہ کسی طرح سے غالب ہو جائے. چونکہ بات چل رہی تھی قتال کیا جائے اہل کتاب سے، اور اہل کتاب چونکہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں عزیر کو اور حضرت مسیح کو، اور پھر اہل کتاب کے علماء بگڑ چکے ہیں، اس کے بعد کہا گیا کہ یہ دین غالب ہوگا. کفار و مشرکین کو کتنا ہی ناپسند کیوں نہ ہو، کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو، رسول یہ کام ضرور کر کے رہے گا. اس کام میں مومنوں کو ہاتھ بٹانا چاہیے. پھر جہاد کی بات آ رہی ہے. یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ. بات چل رہی تھی اہل کتاب کے علماء کی، پھر اہل کتاب کے علماء کی اب ایک اور غلطی بتائی جا رہی ہے. اہل کتاب کے علماء کی غلطی اور ان کا فاسد عقیدہ اور ان کا بگاڑ خدا کے ساتھ، یہ کہ انہوں نے عزیر کو اور مسیح کو خدا کا بیٹا بنایا اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہے؟ یہ دنیا پرست علماء ہیں. یہ یہود کے علماء کے بارے میں اور نصارہ کے علماء کے بارے میں ان کا جو فاسد کردار ہے اسے اللہ تعالیٰ نے منظر عام پر لایا اور بتایا کہ یہ مال و دولت کے پجاری ہیں، یہ دنیا پرست لوگ ہیں، یہ اللہ کی آیات کو بیچتے ہیں، یہ فتوے بیچتے ہیں، جہاں گھی اور مکھن دیکھا ان کے پیر پھسل جاتے ہیں. مالداروں کے لیے ایک الگ قانون ہوتا ہے، غریبوں کے لیے الگ قانون ہوتا ہے، لوگوں سے زکات لینے کے لیے ایک قانون ہوتا ہے، لیکن اپنے لیے کوئی اور قانون نہیں ہوتا. لوگوں کو سونف اور زیرے کا تو عشر بتاتے ہیں، زکات کا نصاب بتاتے ہیں، لیکن اپنے آپ میں تو بڑے بڑے اونٹ نکل جاتے ہیں. ان کا یہ حال تھا. رشوتیں یہ لوگ کھاتے تھے، نذرانے یہ لوگ لوٹتے تھے. دنیا میں کوئی جیتا کوئی مرتا، کسی کے ہاں شادی ہوتی، کسی کے ہاں غم کا موقع آتا، تو ان علماء کو، ان پنڈتوں کو، ان مشائخ کو بلائے بغیر وہ رسم نہیں ہو سکتا تھا. انہوں نے ایسے نظام بنا دیا تھا کہ کوئی پیدا ہو اور اس کا بیپٹیزم ان کے بغیر نہیں ہوگا، کوئی مر جائے تو ان علماء اور مشائخ کے آنے کے بغیر، اور ان کو نذرانے ملیں، ان کو تحفے ملیں، ان کا پیٹ بھرا جائے اور ان کا الو سیدھا کیا جائے. یہ گویا کہ علماء نے اپنا بازار گرم کر رکھا تھا اور دنیا کو بےخوب بنا رکھا تھا اور لوگوں سے مال لوٹتے تھے. قرآن نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے مسلمانوں سن رکھو، اہل کتاب کے علماء کیسے تھے؟ ان کثیر من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس، لوگوں کا مال بالباطل، غلط طریقے سے کھایا کرتے تھے. یہ اہل کتاب کے علماء کا جرم بتایا گیا، اور پھر اس لیے بتایا گیا کہ صاحب جب علماء ہی بگڑ گئے تو عوام کیسے سیدھے ہوں گے؟ عوام کی اصلاح کی ذمہ داری علماء پر تھی، لیکن علماء جب دنیا پرست ہو گئے، جب دنیا کے پجاری ہو گئے، دنیا کے پیچھے بھاگنے لگے اور لوگوں کے مال کو غلط طریقے سے لوٹ کر کھانے والے علماء بن گئے، تو پھر قرآن نے کہا کہ جب علماء کا یہ حال ہو تو عوام کو کون سیدھی راہ بتائے گا؟ تو عوام کا حال تو اس سے بدتر ہوگا. تو علماء کا ایک حال یہ بتایا گیا. پھر علماء کا، اہل کتاب کے علماء کی ایک اور بات بتائی گئی کہ وہ لوگوں کا مال ہی جمع نہیں کرتے تھے، لوٹتے نہیں تھے، بلکہ مال کو بڑے طریقے سے جمع بھی کرتے تھے. ان کے ہاں یہ تصور پایا جاتا تھا، ہم نے سورہ بقرہ میں بتایا کہ صاحب کسی غیر یہودی اور غیر نصارہ، گویا کہ غیر بنی اسرائیل کا مال لوٹ کر کھانا ہمارے لیے جائز ہے. آج بھی ہمارے ہاں بھی تصور یہ پایا جاتا ہے، شاید آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے ہاں ایک فتویٰ یہ بھی ملتا ہے کہ مسلمانوں کو غیر مسلموں کا نقصان کرنے کے لیے ان کا انٹرسٹ کے ذریعے سے ان کے پیسوں کو، مال کو لوٹا جا سکتا ہے، ایک فتویٰ پایا جاتا ہے. اور ہمارے ایک بزرگ بتاتے تھے کہ ایک ٹرین میں ایک افغانی سے ان کی ملاقات تھی، تو انہوں نے بہت دین کی باتیں کی. پھر بعد میں پوچھا گیا کہ آپ کا کیا بزنس ہے خان صاحب کا؟ کہا کہ میں وڈی پر جو ہے انٹرسٹ پر پیسے دیتا ہوں. بتایا گیا صاحب یہ تو ناجائز چیز ہے. تو کہا کس نے کہا ناجائز ہے؟ ان کافروں اور مشرکوں کے پیسے کو لوٹنا چاہیے، اور اس کے لیے یہ جائز ہے کہ صاحب ان کے پیسوں کو غلط طریقے سے چھینا جائے. وہ یہ کہ ایک تصور غلطی سے ہمارے ہاں بھی یہ پیدا ہو گئی ہے. جو اہل کتاب کے علماء کی یہ غلطی تھی کہ وہ غیر بنی اسرائیل کے مال کو غلط طریقے سے ہڑپ کر لینا جائز سمجھتے تھے، تو یہ، اور پھر زکات کا مستحق اپنے آپ کو ثابت کرتے تھے. اور میں پھر آگے بتاؤں گا نسی پر جب گفتگو ہوگی تو نسی کے اندر انہوں نے ایک تبدیلی کی، نسی کا مہینہ، ایک مہینے کے اندر انہوں نے تبدیلی کی، اور اس تبدیلی میں بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کا پیٹ بھرے، इनका घर भरे, इनकी तिजोरी भरे और ये दादे आयश इशरत देते रहे, ये मालूम होता है कि नसीब ही इन्होंने अपने तौर पर ईजाद किया था। फिर उसके बाद आखिर में हजरत ईसा अलैहि सलाम भी कहते हैं अपने यहूद के उलमा को खिताब करके कि तुम कितने बुरे हो गए कि तुम हादी और मुर्शद बनने के बजाय, तुम हादी और मुर्शद बनने के बजाय चोर और बटमार हो गए, अपने उलमा को खिताब करके कहा करते हैं। तो कहा अल्लाह ताला ने कि इन यहूदियों से क्यों ना लड़ा जाए जिन्होंने उजैर को अल्लाह का बेटा बनाया, जिन्होंने मसीह को अल्लाह का बेटा बनाया, जिन्होंने हलाल और हराम को अपने इख्तियार में ले लिया, और फिर जिन लोगों का हाल ये है कि लोगों के माल गलत तरीके से लूट कर खाते हैं, फतवे बेचते हैं, नजराने उसूल करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, रिश्वतें खाते हैं, गरीबों के साथ एक मामला करते हैं, मालदारों के साथ एक मामला करते हैं, ये सारी बातें हमने सूरह अल बकरा और आल इमरान में हमने देख लिया। तो कहा कि ये सब करने के बाद ये लोग माल जमा करते हैं, माल जमा करते हैं। कहा कि वल्लदीना यकनीनु यकनीनु यकनीजून अज़्ज़हबा वल्फिज़्ज़ता वला युन्फिकूनहा फी सबीलिल्लाह फबशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। जो लोग माल जमा करते हैं, सैन सैन का जमा करते हैं, बटोर बटोर कर रखते हैं, जोड़ जोड़ कर जो लोग माल जमा करके रखते हैं, कुरान ने उनके बारे में कहा, यही यहूद के बारे में, यहूद के उलमा, नसरानी के उलमा। और फिर चूंकि कुरान की आयत उमूमी है इसलिए दुनिया का हर वो शख्स जो माल जमा करता है, माल बटोरता है और जोड़ कर रखता है तिजोरी में, कुरान का यह कॉन्सेप्ट कि माल जो है जोड़ने के लिए नहीं है, माल का सर्कुलेशन होना चाहिए, रोटेशन होना चाहिए, मार्केट के अंदर आना चाहिए, और यही इस्लाम के अंदर पसंदीदा है। अगर उसको स्टैग्नेट किया जाता है तो यह बहुत गलत तरीका है। कुरान ने कहा वयकनीजून अज़्ज़हबा वल्फिज़्ज़ता वला युन्फिकूनहा फी सबीलिल्लाह। ये लोग माल जमा करते हैं और अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, माल खर्च करने के लिए आता है, माल का सर्कुलेशन होना चाहिए, माल तिजोरी से बाहर निकलना चाहिए और मार्केट में आना चाहिए, बिजनेस में आए या इन्फाक फी सबीलिल्लाह में आए। इन लोगों का हाल जो लोग माल जमा करके रखते हैं, कुरान ने कहा इनको क़यामत के दिन क्या किया जाएगा, इनका यह हाल होगा यौम युहमा अलैहा फी नारी जहन्नमा, इन सोने और चांदी को तपाया जाएगा आग में, जहन्नम की आग में तपाया जाएगा, फतुक्वा बिहा जिबाहुहुम व जुनूबुहुम, इनकी पेशानियों को और इनकी पीठों को इसी सोने और चांदी से दागा जाएगा जिसे ये लोग जमा कर करके रखते थे, व जुहूरिहिम हाज़ा मा कनतुम लि अनफुसिकुम, यही तो वो माल था जिसे तुम लोगों ने जमा कर रखा था, फज़ूखु मा कुंतुम तकनिज़ून, जो माल तुमने जमा कर करके रखा था उसका मजा चखो, अजाब का मजा चखो, और इसी सोने और चांदी को गरबा कर पिघला कर लोगों के पेशानियों को और पीठों को दागा जाएगा। उलमा ने कितनी प्यारी बात बताई है मुफस्सिरीन ने कि पेशानी और पीठ का कुरान ने लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया कि आदमी दुनिया में माल जमा करता है दो चीजों के लिए, एक तो अपनी पेशानी ऊंची रखने के लिए, अपना सर ऊंचा रखने के लिए, लोगों के अंदर अपनी बड़ाई बाकी रखने के लिए आदमी माल जमा करता है और अपनी मालदारी का रोब बिठाता है, और दूसरी चीज आदमी माल इसलिए जमा करता है कि उसे आराम मिले, अपनी पीठ को आराम मिले, बेहतरीन गुंचे कालीन सोफे और फलां ढकां सारी चीजें जमा करता है ताकि उसकी पीठ को आराम मिले। कुरान ने कहा यही सर के लिए तुमने माल जमा किया था, क़यामत के दिन इसी सर को इसी पेशानी को जहन्नम में दागा जाएगा, इसी पीठ के लिए तुमने माल जमा किया था, इसी पीठ को आज तुम्हारे सोने और चांदी से दागा जाएगा, लो मजा चखो इस अज़ाब, इस माल का जो तुमने जमा कर रखा था। ये आयत सिर्फ यहूद के उलमा और के लिए नहीं है बल्कि हर उस शख्स के लिए है क़यामत तक जो माल को जमा कर करके रखेगा, सैन कर रखेगा लेकिन अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करेगा। इसलिए कुरान ने कहा वला युन्फिकूना फी सबीलिल्लाह, माल है इसलिए कि अल्लाह के रास्ते में खर्च किया जाए, और हकीकत यह है कि जो माल अल्लाह के रास्ते में खर्च किया गया वो सेव हो गया, सेविंग बैंक में जमा हो गया, और जो माल आदमी खा लिया पी लिया वो भी ज़ाय हो गया, जो माल पीछे छोड़कर जाएगा वो बाद में अपने बेटे और पोतों में लड़ाई पैदा करने के लिए छोड़कर जाएगा। जो माल अहादीस में बात आती है कि जिसने अल्लाह के रास्ते में जो दे दिया वो माल गोया के महफूज हो गया, आखिरत के लिए महफूज हो गया, ये कुरान का कॉन्सेप्ट है। और फिर कुरान कहता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुन्फिकु मिम्मा तुहिब्बून, वो माल जो तुम्हें बहुत अजीज है जब तक खुदा की राह में खर्च नहीं करोगे तुम नेकी के किसी दर्जे पर नहीं पहुंचोगे। और फिर कुरान कहता है कि माल को इन्फाक करें या फिर इक्तिसाब दौलत के लिए, यानी रोटेट करके दौलत जब पैदा करने के लिए, दौलत की पैदावार के लिए, प्रोडक्शन के लिए आदमी उस पैसे को इस्तेमाल करे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करें और उससे रिटर्न्स निकाले, और उस बिजनेस के जरिए से वो अपनी दुनिया भी बनाए, दूसरों की दुनिया भी बनाए, लोगों की खैरखाही करे, ये इस्लाम के अंदर जायज है। लेकिन माल जमा करने के लिए इस्लाम के अंदर जायज नहीं है। अफसोस ये है कि आज हमारे वानिमबड़ी के अंदर कितने पैसे वाले नहीं होंगे, कितने मालदार नहीं होंगे, जरा तसव्वुर कीजिए, जिनके माल का फायदा ना उनकी जात के लिए, ना उनके बच्चों के लिए, ना माशरे के लिए, ना यतीमों के लिए, ना गरीबों के लिए, ना मदारिस के लिए, ना इंस्टीट्यूशंस के लिए, ना कौम के लिए, किसी के लिए कोई फायदा नहीं है। ایسے کتنے لوگ آج پائے جاتے ہیں، بدقسمت لوگ، بدنصیب لوگ کتنے پائے جاتے ہیں۔ کاش انہیں یہ تصور معلوم ہوتا کہ یہی مال سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ کاش یہ مال یا تو سرکولیشن میں آتا، یا یہ مال لوگوں کی خدمت میں آتا، انسانوں کی بہبودی میں ایک مال کام آ جاتا تو کتنا بڑا کام ہو جاتا۔ لیکن آج ہمارے پاس ایسے کئی پیسے والے اور مالدار ملیں گے جن کے بینک بیلنسز تو ہیوی ہو سکتے ہیں، جن کی پراپرٹیز کے ڈاکومینٹس خود انہیں نہیں معلوم ہوں گے کہ کتنے اس کی کاؤنٹنگ سے، لیکن وہ مال سے نہ اپنا فائدہ، نہ اپنے پہننے کا طریقہ، نہ اپنے کو بہتر کھانے کا مزاج پایا جاتا ہے، نہ اپنے بچوں کو تعلیم کا مزاج پایا جاتا ہے، اور نہ ہی پانی بڑی کی معاشرتی بہبودی کے لیے، بھلائی کے لیے، نہ اداروں کے لیے، نہ ہائی اسکول کے لیے، نہ کالج کے لیے، کہیں کوئی پیسے کام نہیں آتا۔ تو یہ پیسے آخر کس کے لیے ہے؟ دفن تو نہیں کیا جاتا ان پیسوں کے ساتھ؟ لوگوں کی عقلیں کیوں ماری جاتی ہیں کہ اپنے پیسوں کا صحیح استعمال تک نہیں کرتے، نہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، نہ دوسروں پر خرچ کرتے ہیں۔ قرآن یہ تصور دیتا ہے کہ اس طرح سے مال جمع کر کے رکھنا نہ دنیا میں ان کے لیے بھلائی ہے، نہ آخرت میں ان کے لیے بھلائی ہے۔ لیکن قرآن یہ تصور دیتا ہے کہ جبرن وصول نہیں کیا جائے گا مال، انفاق فی سبیل اللہ آدمی اختیاری طور پر کرے، آدمی اپنے طور سے کرے۔ زکات تو جبرن لیا جائے گا، اگر اسلامی حکومت ہے، اگر کوئی شخص پراپرلی زکات نہیں دیتا تو اس کے ٹوٹل پراپرٹیز کا ویلویشن کرنے کے بعد اس میں سے جو زکات ہوگی اس زکات کو زبردستی لیا جائے گا اسلامی حکومت ہو۔ لیکن کسی کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہو، 2.5% سے تو اس کا حق نہیں ادا ہوگا، وہ اس مال سے اور انسانوں کی خدمت کے لیے اختیاری طور پر اپنے دل کو کھول کر وہ خرچ کرے، اور اپنے دل سے کرنے میں ساری برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس وقت آتی ہیں جبکہ آدمی اپنے دل کی گہرائی سے انسانوں کی خدمت میں یہ مال لگائے۔ قرآن نے جیسے کہا کسی اور جگہ، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، والی آیت میں جو طویل آیت ہے جس میں کہا گیا وآت المال علی حبہ، وہ مال جو تمہیں بہت پسند ہے، وآت المال علی حبہ ذوی القربا والیتاما والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، اپنا دل پسند مال یتیموں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، جو لوگ قرض کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں ان کو قرض سے چھٹکارا دلانے کے لیے مال خرچ کیا جائے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ہم مال خرچ کرتے ہیں، 2-4 پیسے، 5-10 روپے کسی کو دے دیا، فقیر کو دے دیا، لیکن یہ کانسیپٹ قرآن جو دیتا ہے کہ صاحب کوئی آدمی قرض کے بوجھ تلے دبا جا رہا ہے، اسے اس قرض سے رہائی دلائی جائے۔ کوئی آدمی جو پیٹی بزنس کرنے کے لیے کچھ فائنانشیل انویسٹمنٹ چاہیے، اسے جو ہے بزنس کروا کر اسے پیروں پر کھڑا کر دیا جائے۔ یہ گویا کہ مال کا ایک بہترین استعمال ہے۔ ہمارے یہاں یہ تصور نہیں ہے، مال کا استعمال ہمارے پاس یہ ہے 100 روپے کی ساڑی لے کر غریب کو دے دیا جائے، 50 روپے کی لنگی لے کر زکات میں تقسیم کر دی جائے، لیکن کسی غریب کو کسی بزنس کے لیے انویسٹمنٹ کرا کر اس کا بزنس کا بہتری کر دی جائے، یہ تصور ہمارے پاس نہیں۔ کوئی آدمی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو، اسے قرض سے نکال کر اس کی بہتری کے لیے اور اسے فائنانشلی اسٹیبلش کرنے کے لیے ہم اپنا مال لگا سکیں، یہ کانسیپٹ ہمارے پاس نہیں پایا جاتا، جبکہ اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ آدمی اختیاری طور پر یہ سب کچھ خرچ کرے۔ آخر میں ایک بات یہ میں عرض کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں، علماء نے لکھا ہے کہ یہ تصور مال کو جمع نہیں کرنا، مال سرکولیشن میں آنا، مال کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا، اور مال انسانوں کی خدمت میں لگنا، اور خاص کر یہ ہے کہ لوگوں کو دینے دلانے کا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو مستحکم کرنا، فائنانشلی مستحکم کرنے کے لیے مال کا استعمال کرنا، یہ سب کچھ اس وقت ہوگا جبکہ معاشرے کے اندر معیاری زندگی بڑھانے کا چکر نہ ہو۔ کتنی پیاری بات ہے مفسرین نے یہ جو لکھی ہے، معیار زندگی بڑھانے کا جو چکر ہے، اس کمپٹیشن میں جب آدمی اترتا ہے، جب خاندان اترتے ہیں تو ستیاناش ہو جاتے ہیں لوگ اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے، اپنا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پر شادی لے لیجئے، ایک آدمی نے اگر شادی میں فلاں چیز کر دیا تو ہماری تمنا ہوتی کہ ہم اس سے زیادہ کریں۔ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کی شادی میں بہت بڑی تھیلی، اس کے اندر سوئیاں، فلاں ڈھکاں، اس کے اندر مٹھائی سب رکھ کر اس نے 50, 100, 500 گھروں کو تقسیم کیا، ہم چاہتے ہیں کہ 1000 گھروں کے اندر تقسیم ہو۔ ایک نے اپنی بچی کے لیے 100 ساڑیاں ڈالی تو ہم چاہتے ہیں کہ 200 ساڑیاں ہم اپنی بچی کے لیے بھیجیں۔ سر یہ ساری چیزیں معیار زندگی بلند رکھنے کی ہیں، ورنہ 2 ساڑی کے ساتھ بھی شادی ہو سکتی ہے۔ آپ کے پاس اگر مال ہو تو بہترین گھر بنا کر بہترین چیزوں سے فرنش کر کے دیجیے، اس سے کوئی منع نہیں کرتا۔ لیکن یہ جو معاشرے کے اندر اونچ نیچ کا جو معیار قائم کیا جاتا ہے، علماء نے لکھا یہ معیار زندگی کو بڑھانے کا چکر اگر کسی قوم کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہاں انفاق کا جذبہ نہیں ہوگا، وہاں لوگ انسانوں کی بہبودی میں اپنا پیسہ نہیں خرچ کریں گے۔ اس لیے کہ جتنا بھی اپنی بچی پر، اپنے شادی پر، اپنے ختنے کے محفل میں اور فلاں فنکشن میں آدمی خرچ کرے گا، پیسے بس ہی نہیں آئیں گے، تو کہاں وہ انسانوں کی خدمت میں لگائے گا۔ معیار زندگی کو کم کرنا چاہیے، اور معیار زندگی کا جو کمپٹیشن ہے، جو مسابقت ہے امت کے اندر، اگر اس مسابقت پر روک لگا دی جائے تو پھر یہ جو مال و دولت اللہ تعالیٰ نے امت کو دے رکھی ہے وہ مال باہر آئے گا، سرکولیشن میں آئے گا، اور انسانوں کی خدمت اور بہبودی میں لگ سکتا ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی گویا کہ مال کے سلسلے میں جو صحیح تصور ہونا چاہیے, اور اگر یہ نہیں ہے اور جمع کر کے رکھا جائے گا تو سونے اور چاندی سے اور اسی مال سے لوگوں کی پیشانیوں کو اور لوگوں کی پیٹوں کو داغا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں اس عذاب علیم سے بچائے, ہماری حفاظت فرمائے. کل میں انشاءاللہ ایک اور بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے نسی, اس پر میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا, اور اس کے بعد پھر جہاد پر بڑی پرزور تقریر آگے آ رہی ہے, تو انشاءاللہ وہ ساری گفتگو کل آئے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کا گہرا فہم عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد واله واصحابه اجمعين. والحمد لله رب العالمين.